بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر ہم درس کا آغاز کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اور جب تمہیں کوئی سلام کرے یا دعا دے تو تم اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دو، یا وہی اس پر واپس لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. سلام کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. تحیت، جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، اسے تحیہ کہا جاتا ہے. اور جو اسلامی طریقہ ہے وہ ہے سلام کا، السلام علیکم. اور اس جملے میں مختصر سا جملہ ہے، لیکن معنی بڑا وسیع ہے، کہ آپ اپن مسلمان بھائی سے جب پہلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں یا اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو آپ کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے وہ دعا کا جملہ ہے. آپ دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سلامت رکھ، اس کے ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے اور ہر شر سے اسے محفوظ کر دے. آپ نے ایک لفظ میں بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے آپ نے دعا کی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پیارا نام ہے، اور اس نام میں ہر خوبی شامل ہے، سلامتی کے اعتبار سے، بھلائی اور خیر کے اعتبار سے. تب آپ جب مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو مسلمان کا جو تحیہ ہے وہ ہے السلام علیکم. اگر کوئی شخص آپ سے آ کے سلام کہے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اس آیت کریمہ میں یہ پیغام ہے، فحیو باحسن منہا، اس سے بہتر اسے جواب دو یا اسے واپس کر دو. اس سے بہتر سنت ہے، وہی واپس کرنا واجب ہے، یاد رکھیں. او ردوہ سے حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بستی میں داخل ہوا، مجلس میں داخل ہو، کہا السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا عشرہ، دس. پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے مجلس میں داخل ہو کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون، جواب دینے کے بعد فرمایا عشرون، بیس. پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ فرمایا ثلاثون، تیس. تو کیا مطلب ہے عشر عشرون ثلاثون؟ یہ نیکیاں ہیں. جس نے کہا السلام علیکم، دس نیکیاں ہیں. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک لفظ زیادہ ہے، اس میں بیس نیکیاں ہو گئی. جس نے کہا وبرکاتہ شامل کر دی، دیکھیں ایک لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک شامل کیا، دس نیکی اور مل گئی. دیکھ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ بعد میں اس کو سمجھیں ذرا آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ چند الفاظ ہیں. دیکھیں ہر لفظ کی اپنی قیمت ہے، اپنی حیثیت ہے. تو دس نیکیاں ایک لفظ شامل کرنے میں ہے. اب سنت طریقہ کیا ہے، بہترین طریقے سے آپ نے ملنا ہے، تو افضل کہ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا، دوسرا کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ آپ کی اس جملے میں تیس نیکیاں ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیکیاں کیوں ہیں. نمبر ایک، اتباع سنت ہے. نمبر دو، آپ کے جو دعا بھائی کے لیے کر رہے ہیں سلامتی کی، سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اگر ایک ایک کا دس لے لیں آپ، تیس بنتی ہیں کہ نہیں؟ پھر سلام ہے صرف دس، دوسرے نے رحمت بھی شامل کر دی ہے، رحمت کی دعا بیس، جس نے تیسرے نے برکت کی دعا بھی شامل کر دی ہے. یعنی آپ کی زندگی میں سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو ایک شخص ملتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا ملتا ہے وہ کہتا ہے، تیسرا ملتا ہے. آپ دن میں 100 بندے سے ملتے ہیں، 100 بندہ آپ کو یہ دعا کرتا ہے. آپ جیسا کوئی ہے مسلمان بھائی جو آپ کو دعا کر رہا ہے، اس کو اجر بھی مل رہا ہے، اور پھر ایک فرشتہ مقرر وہ کہے گا ولک بالمثل، تمہارے لیے بھی یہی دعا ہے. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، کیونکہ سلام میں ہے دعا اصل میں. اور ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کمال ہے کہ یقیناً بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. ایک لفظ کا بھی حساب ہے تو دیکھیں نا، جزا مل رہی ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ نے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی تو پھر آپ کو تیار رہنا ہے کہ اس کی سزا بھی ہوگی. جب مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کو کوئی کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے دعائی الفاظ ہی کیوں نہ ہو، سلام میں اس لیے بات ترجمہ میں دعا لکھا ہے. کیوں دعا لکھے؟ کوئی سلام ہے دعا. ہم میں سے کتنی جو جانتے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عادت کے طور پہ ایک سنت پہ عمل کرنا ہے بس. نہیں، حقیقت اس سے بہت بڑی گہرا معنی ہے. اس لیے مسنون ہے کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں اور دوسرے بھی آپ کو دعا ہی دیتا ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احسن منہ رد کیسے کرنا ہے؟ اس احسن منہ کیسے ہوگا؟ ایک لفظ آپ بڑھا دیں گے. اور ردوہا، السلام علیکم وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کی حد تک واجب ہے، اور مزید الفاظ اس میں شامل کرنا بے احسن منہا وہ مستحب ہے، مسنون ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جو الفاظ ہیں دعا کے، ایک لفظ بھی زیادہ ہے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ضائع وہ بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں مگر وہی ہے. اللہ کے لا الہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، الا ہو مگر وہی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت کا دن حق ہے، ہو کے رہے گا اور تمہیں جمع بھی کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کر دے گا. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ کے سے کون بڑا سچا ہے بات کرنے میں، حدیث میں. اس خبر میں تین چیزیں نوٹ کر لیں. پہلے ہے توحید عبادت کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا معنی، اللہ لا الہ الا ہوا برابر ہے لا الہ الا اللہ. اس میں ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوئی ہے، اللہ کے بابرکت نام سے، اللہ لا الہ، کوئی بھی سچا معبود نہیں مگر وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور جب ضمیر سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ معنی کی تأکید زیادہ ہو جاتی ہے. اعرف المعارف جو ہیں، سب سے زیادہ معرفہ وہ ضمائر ہوتے ہیں، ضمیر. یہاں پہ ہوا اللہ کی طرف یہ ضمیر ہے کہ یقینی بات ہے تأکید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسی رب نے ہی حساب لینا ہے، باریک بینی تک حساب ہوگا، مثقال ذرہ کو تولا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا، چاہے خیر کا ہو یا شر کا ہو. اور پھر لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اصل جملہ ہے، اس میں قسم ہے جو ظاہر نہیں ہے، واللہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام جو ہے نا اسے دوسرا جو قسم کہتے ہیں، قسم کے لیے استعمال ہوئی، تأکید کے لیے ہے اور قسم کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کے دن کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا. لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں ہے. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے. دوبارہ زندگی پر اور روز محشر پر, قیامت کے دن پر شک کرنا کفر ہے, اس پہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. آخرت کے تعلق سے عقیدے کا اصول ہے الایمان بالیوم الآخر, بعث بھی ہے اس میں, روز محشر بھی ہے, قیامت کے دن کا ذکر بھی ہے. جو اس کے خلاف کوئی بات کرتے, کوئی خبر پھیلاتا ہے, وہ جھوٹا ہے. اللہ نے جو فرمایا وہی سچ ہے, اور کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر سچا ہو ہی نہیں سکتا. پیغام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, جسے پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اور سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پیغام جو تمہارے سامنے آیا ہے, لا الہ الا اللہ سے جو شروع ہوا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, پھر بعث ہے, جمع ہونا ہے, اور روز محشر ہے, کیا تمہیں دل پر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں اس پیغام سے, اور تمہارے عقیدہ جو ہے اس میں جو غلطی ہے یا اس میں جو خلل ہے وہ درست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب انسان کے پاس کیا راستہ رہا ہے کہ وہ انکار کرے یا اپنے عقیدے کو درست نہ کرے؟ سبحان اللہ, کلمہ توحید سچ کا کلمہ ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. مرنا بھی ہے, پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا, پھر حساب بھی دینا ہے, اور حساب بھی رب نے ہی لینا ہے, اور اس پر کافر کو بھی شک نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے. مرنے پر کسی کو شک ہے نہیں ہے. تو جب مرنے پہ تمہیں یقین ہے, تو مرنے کے بعد زندگی پر تمہیں شک کیوں ہے, جبکہ پیدا اللہ نے کیا, حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. اس لیے بعض جو مشرکین ہیں, وہ جو انکار کرتے دوبارہ زندگی کا, صرف ہر دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں. یہودی بھی جانتا ہے کہ اس نے دوبارہ زندہ ہو کے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, نصرانی بھی جانتا ہے, اور یقین یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تورات انجیل میں ذکر ہے. انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر دھرمی ہے. نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا فما لکم فی المنافقین فئتین. اے مومنو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ خطاب صحابہ کرام کے لیے ہے. فی المنافقین, منافقوں کے بارے میں, فئتین, تم دو گروہ ہو گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, واللہ تعالیٰ نے انہیں اوندھا کر دیا اس کے جب سبب جو انہوں نے کمائے اور کیا ہے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دے دو جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فلن تجد له سبیلا, تو اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ یا راستہ نہ پاؤ گے. یہ پیغام جو ہے جنگ احد کے تعلق سے ہے, اور بعض وہ منافقین, یعنی منافقین کے تعلق سے. جنگ احد میں ایک مسئلہ ہوا, اور کچھ منافقین جو ہیں انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا. وہ مکہ سے آتے تھے مدینہ کی طرف, جھوٹا کلمہ پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے مکہ کی طرف, پھر وہاں پر مشرکین کے ساتھ رہ کے مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے مشرکین کو, ان کا ساتھ دیتے تھے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف. تو ان کے تعلق سے جو مسئلہ ہوا جنگ احد میں, کچھ لوگ جو تھے وہ لشکر کے ساتھ تھے, آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ پھر عین موقع پر جا کے الگ ہو گئے. عبداللہ بن سلور اور ساتھ کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اب تو جنگ پکی ہے, اور کیونکہ کلمہ تو جھوٹا پڑا ہوا تھا تو اس لیے وہ الگ ہو گئے. جب الگ ہو گئے تو بعض صاحب نے کہا کہ ان کو, یہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں عین وقت میں, تو یہ ہمیں مزید کمزور بھی کر رہے تھے، ان سے خلاف بھی قتال کرنا چاہیے مشرکین کی طرح، اب تلوار ان کے خلاف بھی اٹھے گی. اور بعض نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ چلے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کیوں کیسے قتل کر سکے. آپس میں اختلاف ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، فما لکم فی منافقین فئتین، ان منافقوں کے تعلق سے تم کیوں دو گروہ میں ہو گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندھا کر دیا، یعنی وہ جہاد کے قابل ہی نہیں. دیکھیں میں نے کہا عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے توفیق بھی نہیں ہوتی. اب صحابہ نے چاہے تو انہیں توفیق ملی ہے، یہ بھی ظاہر صحابہ کے ساتھ ہی تھے اور جنگ میں پیش قدم تھے، جب لشکر کو دیکھا اور پتہ چلا کہ اب یقینی جنگ ہونے والی ہے پیچھے چلے گئے. جیسے کہ وہ الٹے قدم چلے گئے تو لفظ بھی وہی ارکسہم، اللہ ان کو الٹا کر دیا، اوندھا کر دیا، جیسے کہ وہ واپس چلے گئے. اچھا یہ ہوا کیوں ہے؟ بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اور کیا ہے، ان کا عمل، ان کا عمل کیا ہے، نفاق ہے، دل سے جھوٹا کلمہ پڑا ہے. اب ان کے عمل نے، اب ان کی جب دل میں کھوٹ ہو تو جسم ساتھ نہیں دیتا. دیکھیں ایک متقی موحد کا جو ایمان ہے اس کے ساتھ قدم بھی چلتے ہیں اور ہاتھ بھی کام آتے ہیں، تلوار بھی اٹھتی ہے، دشمن کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں شروع سے تو کہاں اس کے قدموں نے ساتھ دینا ہے اور یہ ہاتھ نے ساتھ دینا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ نے فرمایا ہے جو انہوں نے کیا ہے منافقین نے، اللہ نے ان کو خود پیچھے کر دیا ہے ان کے عمل کے سبب، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے جو فرض جہاد کا اس میں وہ شامل ہو یا وہ کر سکیں. اتردون ان تهدوا من اضل الله، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں راہ راست پہ لے کے ہدایت دو جسے اللہ گمراہ کر دے. اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے گمراہ کا راستہ اختیار کیا. دیکھا اللہ کس میں ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ کیونکہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا تو وہ گمراہ ہی ہیں بےچارے، وہ بےچارے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت، وہ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے ظاہراً اپنی جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے اور تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلام کرام کے امان میں آ جائیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو. تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، لیکن ایمان ذرا برابر بھی ان کے دل میں نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا کیونکہ وہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اس سے اگلا جملہ دیکھو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات رنجیدہ ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے اور بہت فکر مند ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اتنی سی یعنی غم اور تکلیف میں ہوتے. تو اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی اثارہم، کیا اپنے آپ ہلاک کر دیں گے اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتے، اتنی فکر مند کیوں ہیں آپ؟ یعنی آپ اگر ہم چاہتے کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے بچ جائیں، سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت، دلوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ لے کے نہیں آ سکتا، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، کون؟ منافقین. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا ہو رہا نا، سیاق و سبق اسی کا ہے. ودو ہم، انہوں نے چاہا ہے، وہ پسند کرتے ہیں. لو تکفرون، کہ تم لوگ بھی کافر ہو جائے، کما کفر، جیسا انہوں نے کفر کیا ہے. منافق کبھی خوش نہیں تھے صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ہمیشہ وہ یہی چاہتے کہ کسی طریقے سے یہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں اور یہ بھی ہمارے طرف جو ہے یہ بھی چلے آئیں. فَتَكُنُونَ سَوَاءً، تم تاکہ تم لوگ بھی ان کے برابر ہو جاؤ، کس چیز میں؟ کفر میں، نعوذ باللہ. اس لیے جو منافقین تھے بڑی کوشش کرتے تھے، جنگ احد میں دیکھیں کیسے پیچھے ہٹ گئے، پھر حادث الافک جو ہے سیدہ عائشہ پر جو انہیں زنا کی تہمت لگائی نعوذ باللہ، اس میں دیکھیں کیسے انہوں نے بڑی کوشش کی کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو ہمیشہ اسی چیز میں رہتے کہ وہ کسی ذریعے سے ان صحابہ کو جو ہے اپنے ساتھ کفر میں شامل کر دیتے تاکہ وہ بھی ان کے برابر ہو جائے، جبکہ خود یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، سبحان اللہ. فلا تتخذ منهم اولیاء، اللہ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ ظاہراً تو دیکھیں ایک صاحب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اکثر بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، پھر روزہ بھی کبھی رکھ دیتا ہے، ظاہراً تو آپ کے ساتھ آپ جیسا ہے. تو اللہ نے فرمائے جو ایسے منافقین ہیں نا، کچھ نشانیاں معروف ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے صحابہ کہتے ہیں منافق ہیں، باجماعت جو فجر کی نماز کے نہیں آتے تھے نا تو پتہ چلتا منافق. اسے بعض صحابہ جو ہیں شدید تکلیف میں بھی مسجد میں نماز پڑھتے، کیوں؟ تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی منافقین میں سے ہو. سبحان اللہ، یہاں تک کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو دو لوگوں کو یعنی کندھے میں سہارا رکھ کر بھی مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ بات معروف صحابہ اکرام کے بیچ میں، جو فجر کی نماز میں نہیں آتا ان کا شمار یا نشانی تھی منافقین کی. کیونکہ دیکھیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا وحی کے ذریعے کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حذیفہ کو اپنا رازدار بنایا تھا اس معاملے میں، سید حذیفہ جانتے تھے کہ کون سے منافقین ہیں کون نہیں ہے. سبحان اللہ، اور باقی تو نہیں جانتے تھے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلا تتخذ منہم اولیاء، وہ جو ہٹ گئے تھے پیچھے جنگ احد میں تو پتہ چل گیا کون ہے، ان سے ہٹ جائے بچے. اور دوسروں کو بھی دیکھا اگر کوئی چند ایسے علامات ہیں منافقین کے یا نفاق کی تو ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. فلا تتخذ منہم اولیاء، ان میں سے ان کو دوست نہ بناؤ. کب تک؟ حتی یہاجر فی سبیل اللہ، جب تک ہجرت نہ کرنے کے راستے میں. یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے مکہ سے آتے تھے واپس چلے جاتے تھے، اب جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے واپس نہیں آتے تھے. اب پتہ نہیں واقعی ان کی حالت نہیں جانتے آپ، وہ ظاہر تو اسلام قبول کر کے گئے، کلمہ پڑھ کے گئے، وہاں پہ ان کے کیا حالات ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے آپ کے ساتھ واپس نہیں لوٹتے تو ان کو دوست مت بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں یعنی ایمان سے اور کفر کا ثابت ہو جاتا ہے. سمجھے ذرا، ابھی بات ہو رہی تھی منافقین کی، اب بات ہو رہی ہے کفر کی. جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں اور تم اور وہ منہ موڑ لیں ایمان سے تو پتہ چل گیا کافر ہے نا. اب ایسی صورت میں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اگر وہ منہ موڑ لیں تم جہاں کہیں انہیں پاؤ پکڑو قتل کرو. اب ان کے خلاف جو کافر ہیں نفاق ان کا جو ہے پردہ اٹھ گیا، کفر واضح ہو گیا، اب ان کے خلاف جنگ اور قتال ہے. ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، پھر اللہ نے فرمایا اور ان کو مت بناؤ اپنا دوست اور نہ ہی مددگار. یہ تمہارے مددگار نہیں ہے، تمہارے دوست نہیں ہے، یہ منافق ہیں، نفاق ان کا کھل گیا ہے، یہ کافر ہے اور کفر ان کا واضح ہو گیا ہے، اب یہ جنگ کے قابل ہیں، دوستی کے قابل نہیں ہیں. الا، اب استثناء دیکھیں، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثناء ہے، مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. چند پیارے پیغام ہیں، سنیں ذرا. اب یہ جو ہیں جن کا کفر واضح ہو گیا اور نفاق کا پردہ فاش ہو گیا، قتال کر رہا ہوں کے خلاف ان کو دوست مددگار نہیں بنانا ہے، اب استثناء ہے، اب ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا. یہ جو کافر منافقین جن کا کفر واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا، ان کے خلاف قتال نہیں کرنا، یہ استثناء ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں، پہلے قسم کے الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، الا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جن کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کافر وہ بھی لیکن معاہدہ ہے، جیسے صلح الحدیبیہ میں ہوا تھا جو مشرکین ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ایک طرف تھے، معاہدہ ہوا، کچھ جو قومیں تھیں وہ قریش کے ساتھ مل گئیں اور کچھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں آ گئیں. تو جو مشرکین کے ساتھ معاہدے میں آ گئی ہوں ان میں ساتھ کچھ اس منافقین بھی تھے جو جن کا کفر ظاہر ہو گیا ہے، وہ بھی ان مشرکین کے ساتھ شامل ہو گئے جو اس معاہدے میں ہیں، تو ان کے خلاف قتال نہیں کرنا، کیونکہ معاہدہ موجود ہے نا، عہد و پیمان ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے. یہ ایک قسم کے قوم ہے جس کے اپنی کفر واضح ہو کر کے قتال نہیں کرنا. دوسرے او جاؤکم حسر صدورہم، یا وہ تو آ تو گئے تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے لیکن ان کے سینے تنگ ہیں، ان کے سینے تنگ ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ تمہارے خلاف قتال جنگ کریں یا اپنے قوم کے خلاف کریں، کیا کریں؟ اب وہ بیچ میں آ گئے ہیں، پریشان ہیں، لڑنا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی لڑنا چاہتے، تمہارے ساتھ کھڑو کہ لڑیں ان کے خلاف یا ان کے خلاف کھڑو کہ تمہارے ساتھ لڑیں، وہ چاہتے نہیں ہیں قتال میں شامل ہونا، ان کے دل تنگ ہیں، ان کے سینہ تنگ ہیں. ولو شاء اللہ، یعنی ان کے خلاف ہی قتال نہیں کرنا، کوئی کو چاہتے نہیں ہیں، مجبور میں آئے ہیں، جیسے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں جنگ بدر میں نہیں چاہتے تھے مشرکین کے ساتھ ہوں، لیکن مجبور کیونکہ سرداروں میں سے ان کو لایا گیا، جبکہ ایمان وہ چھپاتے تھے. سیدنا عباس نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، جنگ بدر میں ان کو قیدی بنایا گیا، جنگ قیدی بنایا گیا. تو یہی وجہ تھی کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنگ میں شامل ہوتے ہیں جن کا ایمان واضح ظاہر نہیں ہے یا کفر واضح ہے، لیکن ان کے سینے تنگ ہیں، آپ کے خلاف قتال نہیں کرنا چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میدان جنگ میں کافر مشرکین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب کون چاہتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، اللہ سے اللہ بہتر جانتے ہیں نا. اب اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے خلاف قتال نہیں کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر سیدنا عباس کو قتل نہیں کیا، انہیں جو ہے نا قیدی بنایا تھا، اور بعد میں انہوں نے پھر اپنے اسلام کو ظاہر بھی کیا تھا. اچھا، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ پر مسلط کر دے تو وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے خلاف قتال کرتے، یعنی وہ قتال کے نہیں آئے، وہ صف میں تو کھڑے مشرکین کے، وہ اندر ان کے سینے تنگ ہیں، وہ تلوار اٹھانا چاہتے تمہارے خلاف، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی تلوار اٹھا کے تمہارے خلاف قتال کرتے. جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کا حکم اور ہونا چاہیے، ان کافروں کے خلاف قتال کرو، تمہارے لیے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے آئے ہیں. جو لوگ نہیں چاہتے ان کا حکم الگ ہے، وہ اس استثناء میں شامل ہیں، ان کے خلاف قتال مت کرو. آگے دیکھیں، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ الگ ہو جائیں مشرکین سے اور تمہارے خلاف قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ سَلَمًا، اور وہ صلح کے پیغام بھی تمہاری طرف بھیج دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی بھی ستانے کی یا کسی سزا کی یا قتال کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، یعنی انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. اب وہ جنگ سے بھی الگ ہو گئے ہیں، تمہارے خلاف قتال بھی نہیں کرتے، اب صلح کا پیغام بھی آ گیا ہے کہ ہم صلح چاہتے ہیں، ہمارے سینے تنگ ہیں، تمہارے خلاف قتال نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے خلاف قتال نہ کرو اور ان کو چھوڑ دو. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ستجدون آخرین یریدون ان یؤمنوکم ویؤمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اب دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، ستجدون آخرین، اور تم لوگ پاؤ گے کچھ اور لوگ ان کے علاوہ ہیں، یہ بھی کافر کے صف میں یہ بھی کھڑے ہیں، کفار کے ساتھ یہ بھی کافر ہیں، یریدون ان یؤمنوکم ویؤمنوا قومہم، وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، آپ سے قتال نہیں کرنا چاہتے، امن چاہتے ہیں، اپنے قوم سے بھی امن چاہتے، ورنہ پھر وہ پتہ چلے گا تو یہ ایمان چھپاتے وہ قتل کر دیں گے. تو ان کا ایک علامت پتہ لگے گا کہ یہ کون سے کس طرف زیادہ ہے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کہ فتنہ فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اس میں پلٹ جاتے ہیں. تو ان کو دیکھو کہ کردار کیا ہے، فتنہ فساد میں سب سے آگے ہوتے ہیں، یہ مطلب شر پسند ہے کہ نہیں، امن تو چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، لیکن ظاہراً چاہتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، حقیقتاً موقع ملا تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہے، کیونکہ فساد میں آگے ہوتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اس میں پلٹ جاتے ہیں. فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم، اب یہ دو چیزیں لازم ہیں، اگر وہ تمہیں تم سے کنارہ کشی نہ کر، تمہیں چھوڑ نہ دیں جنگ کے میدان میں، اور صلح کا پیغام نہ بھیجیں، تیسرا وہ کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ نہ روکے قتال سے، یہ تین چیزیں ہیں. اگر ایسا نہیں کرتے، فتنہ فساد میں وہ آگے ہوتے ہیں، وہ مشرکین کے ساتھ بھی ہیں جنگ کرنے کے لیے، اب تو پکی بات ہے کہ یہ قتال ہی چاہتے ہیں. اب ایسی صورت میں فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں پر انہیں تم پاؤ، کیونکہ میدان جنگ ہے. اب جنگ میں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں ذرا تھوڑا پانی پی لوں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے پھر تمہیں قتل کرتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. اس لیے جہاں پر انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کافر کہیں بھی چل رہا ہے کہیں پر اسے پکڑ کے قتل کر دو، جیسے بعض لوگوں نے یہ شبہ نکالا قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں پیغام ہے جہاں پر قاتل ملے کافر ملے قتل کر دو. کہاں یہ دیکھیں، سورت میں دیکھیں، قرآن میں سورت نساء میں سورت توبہ میں ہے، جہاں پر کافر ملے قتل کرو. میرے بھائی جہاں پر ملے میدان جنگ میں، اور جنگ کی ہمیشہ کافر کو بھی دیکھ رہے ہیں جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اس میں جہاں پر کوئی ملتا ہے نا مخالف قتل کرتے ہیں اسے پانی پلاتے ہیں بٹھاتے ہیں یا اسے ویلکم کرتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں میدان جنگ میں قتل ہی ہوتا ہے نہیں مار وہ تمہیں مار دے گا نا جنگ کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا اس لیے جہاں پر بھی فقط حیث ہو جب تمہیں حیث ثقیف تم ہوں یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے میدان جنگ میں آئے ہیں آمنا سامنا ہوا ہے یہاں پر قتال کی بات ہو رہی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو تم قتل کرو نہ تو پھر وہ تمہیں قتل کر دے گا یہ بات ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں اگر وہ میدان نہیں چھوڑتے اور وہ امر کا پیغام نہیں بھیجتے صلح نہیں کرتے لوگوں سے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے تمہارے خلاف قتال کرنے سے فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم جہاں پر انہیں تم پاؤ قتل کرو انہیں پکڑو واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا وہ یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلی سند الحجت دی ہے انہیں کے خلاف قتال کیا جاتا ہے کمال ہے میرے بھائیو دیکھیں بات ہو رہی ہے کافروں کو قتال کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم انسٹرکشن دیکھیں کس کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے کیا شرط ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یا کافروں کو پتہ کہ بس پکڑے قتل ہی کر رہے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ جبکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے میدان جنگ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قتال نہیں چاہتے ضرور کا ذرا خیال رکھنا کچھ اور لوگ ہیں جو آپ سے امن چاہتے ہیں اپنے قوم سے امن چاہتے ہیں ان سے بھی شرمندہ ہے وہ بھی اس کے رشتہ دار ہے ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے پتہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کی علامت ہے فسادی ہیں کہ نہیں ہیں ان کو پہلے دیکھو فساد میں ہے آگے بڑھتے ہیں قتل میں کرتے ہیں نہیں کرتے یا واقعی ہاتھ روکتے ہیں اگر میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں فساد بھی برپا کر رہے ہیں قتل عام بھی کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہم امن چاہتے ہیں جھوٹے ہیں کہ نہیں تو ان کا الگ حکم ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مشرکین صرف قتال کے لیے آئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں چاہتا ہے تو پھر مکمل طور پر ان کے خلاف قتال کرو جنگ کرو اور ان کے لیے تمہارے لیے کھلی حجت اور سند ہے اگر قتل بھی کرو گے تو پھر تمہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں تم نے قتل کیا اسے اب ہم میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگ جو اللہ گھر مسجد میں داخل ہو کے بم بلاسٹ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا ان کے پاس کیا حجت ہے ان کے پاس کیا عذر ہے روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب ہوگا ان مسلمانوں کو قتل کیوں کیا ہے جب میدان جنگ کی بات ہو رہی ہو وہ مسلمان نماز پڑھنے مسجد میں آئے ہیں میں بات کر رہا ہوں ابھی ان آیات میں میدان جنگ کی اور مشرکین ہیں کافر ہیں تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ مسلمان ہیں مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں ان کو تم نے اڑایا ہے اپنے سینے سے بم بات خود کچھ حملہ کیا ہے تمہارے پاس کیا حجت ہوگی کیا عذر ہوگا رب کے سامنے کیا جواب دو گے تم کہتے ہیں کہ یہ بھی کیونکہ کافر کے دوست کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی آیات میں دیکھیں اگر مشرکین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تلوار بھی ہاتھ میں ہے نماز نہیں پڑھ رہے تلوار اٹھائی ہوئی ہے تب بھی قتل مت کرو جب تک یہ چیزیں نہ دیکھو ان میں جان لینا کوئی عام بات کی ہوتی کیا سمجھتے ہیں آپ ایک مسلمان کا قتل حدیث میں ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے کہ ایک مسلمان کا ناجائز قتل نہ ہو پوری دنیا چلے جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک مسلمان کی جان اتنی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اسے ناجائز قتل نہ کیا جائے وہ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مسجد کے اندر نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون کاش کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ لیتے دیکھ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں کاش کے سمجھ کے پڑھتے اور عمل کر کے پڑھتے اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ختم پہ ختم کیے جا رہے ختم پہ ختم کیے جا رہے یعنی بعض لوگوں نے جو جہاد کے دعوے دار ہیں اور یہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں پورے 3 گھنٹے قرآن کی طرح یوں کرتا رہا 3 گھنٹے مسلسل پھر جا کے اہل سنت میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور یہ کہا کہ یہ منافق ہے سینہ چیر کے تم نے دیکھا کہ یہ منافق ہے ایک نمازی ہے ایک متبع سنت ہے ایک شخص تمہارے ساتھ کچھ عرصہ پہلے جہاد میں کھڑا تھا روس کے خلاف اب کیونکہ الگ الگ ہو گئے 6-7 گروہ نکل آئے آپس میں قتل غارت ہو گئی ہے وہ تم نے اس اہل سنت میں سے قتل کر دیا کیونکہ وہ تمہاری بدعت کا رد کرتا ہے اس لیے اسے قتل کر دیا ہے اور یہ شخص 3 گھنٹے کہتے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہا یوں موقع میں جا کے اسے قتل کر دیا رب کو کیا جواب دیں گے یہ قرآن واللہ حجت قائم کرے گا قیامت کے دن حدیث میں کیا ہے قرآن یا تمہاری حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے کب تمہارے اوپر حجت ہے جب پڑھو گے اور عمل نہیں کرو گے اس کے خلاف جا کے عمل کرو گے اور سب سے پہلا جو حساب ہوگا پتہ ہے الدماء میں کس چیز کا حساب ہوگا قتل کا پتہ ہے الدماء حساب حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کس چیز کے بارے میں ہوگا قتل کے بارے میں ہوگا اب ایک بندہ آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی آیات میں، اب کیونکہ قتل کی بات آئی ہے تو اگلی آیات میں اگلے درس میں بیان کریں گے خطا قتل ہوتے، قتل بالخطا اس کا کیا حکم ہے، جب جان بوجھ کے قتل کرتا ہے ایک مسلمان کو، ایک بندے کو، اس کا کیا سزا ہے، دیکھیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی
کوئی شخص سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اگر اس نے سنا ہے جابو کی جواب نہیں دیتا ہے اور بغیر عذر شرعی کے دیتا ہے تو گنہگار ہے، گناہ ہے، کیونکہ واجب ہے، رد کرنا واجب ہے. دیکھیں سلام کی ابتدا، یا عجیب بات دیکھیں ذرا پیاری بات، سلام کی ابتدا سنت ہے، سلام کا جواب بالمثل واجب ہے، اس سے افضل مستحب سنت ہے. اے سمجھ،
اگر نہیں دیتا تو پھر
گنہگار ہے، گناہ ہے، کبیرہ صغیرہ ہے، یہ کرتے نہیں چاہیے کہ کون سا گناہ ہے. ویسے میں کہوں کہ بھائی پریشان ہو گیا، گناہ تو کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ گناہ کافی ہے، اگر تنازع میں کبیرہ صغیرہ تو پھر صغائر میں شامل ہیں.
یہ جو ابھی آیا تھا ہم جو پڑھ رہے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ جسٹ فار کلیریفیکیشن پرپس، یہ آیات کا نزول دوران جنگ نازل ہوئے یا دوران جنگ سے پہلے ہوئے، جنگ کے بعد ہوئے؟
یہ جو پہلی مختلف آیات ہیں سب ایک جگہ پہ نہیں ہے، جو جنگ احد میں تھا یہ اس وقت تھا جب اختلاف ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے
نا، جنگ ختم ہوئی نا، تو اللہ نے فرمایا کیوں تمہیں اختلاف ہے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں بسر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت منع کر دیا تھا نا، قتل نہیں کرنا ان کو. آپ دیکھیں جنگ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، جب دو فرقین ہوئے تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا، پھر اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ تم آپس میں اختلاف کیا کیوں تھا، تم لوگوں نے اختلاف کس لیا تھا، ہاں واقع ہونے کے بعد.
عام طور پہ ہمارے رشتے داروں میں بہت سامنا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مشرق کر رہا ہے، ہم حکم تو نہیں لگاتے کہ مشرق ہے، لیکن اس کے بعد امان یا اکثر ہمارے مشرق کو ہدا ہدا تو چھوڑ دیں شرک میں ملا مشرق
اچھا بھائی ایک سوال ہے، میں سمجھ آ گیا بارہ کلف، ایک سوال ہے کہ ہمارے رشتے دار میں کچھ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی کہ وہ شرک کرتے ہیں، ہم جب ملتے سلام کہتے ہیں ان کو، وہ جواب بھی دیتے ہیں، ان کو دعائیں بھی کرتے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، دنیا میں آسانی کی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ان کی جنازے پہ شریک نہیں ہوتے اور نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے کیا وہ مشرک ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اگر حجت قائم ہو چکی ہو، اگر حجت قائم ہو چکی ہو تو پھر سلام بھی نہیں کر سکتے، جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور اس کی مغفرت دعا مغفرت نہیں کریں مرنے کے بعد. اگر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ بھائی کا سوال ہے، حجت قائم نہیں ہو اس کے اوپر، اب ایسی صورت میں ہم سلام تو کرتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں اس کی زندگی میں، لیکن وفات کے وقت ہم جنازے میں شریک نہیں ہوتے، وہ دعا مغفرت نہیں کرتے، ہم سے مراد جو طلاب علم ہیں، عوام الناس تو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر آپ کبھی ایسا موقع ہوگا آپ چلے گئے وہاں پہ، آپ نماز جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا شرک جو کفر جو ہوئی اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان تو ہے وہ، کافر کون ہے، دعا مغفرت کس کی نہیں کی جاتی، جنازہ کس کا نہیں پڑھا جاتا جو مشرک اور کافر ہو، اس کو ثبوت مل گیا اور حجت قائم ہو گئی ہو، ایسی صورت میں وہ مشرک تو نہیں ہے، حجت قائم نہیں ہوئی. طلاب علم کیوں نہیں کرتے، منع کس کو کیا، عالم اور طلاب علم، کیونکہ وہ قدوہ ہے دوسروں کے لیے، اگر وہ بھی شامل ہو جائے جنازہ میں دعا مغفرت کریں تو بھی لوگوں کے لیے بات کھل جائے گا، سب جو اہل سنت وہ یہ کام کریں گے، اس لیے علماء یہاں سے منع کرتے ہیں، جو طلاب علم معروف ہے اپنی دعوت میں، جو خاص دعوت کے کام میں ان سے لکھے ہیں، وہ نہیں کرتے اس طریقے سے. اگر کوئی شخص بھی جانا چاہتا ہے اور اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، کوئی شخص شرک کرتا ہے دنیا میں، دعا مغفرت کر سکتے ہیں، جنازے پڑھ سکتا ہے، اس اعتبار سے
عوام الناس کیسے حجت قائم
آپ نہیں کریں, علماء ہیں, علماء ہیں, علماء حجت کریں گے. اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ پتہ ہے شبہات کا انکار کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس نے فتویٰ لگانے کفر کا اس کے اوپر. اگر آپ نے طالب علم کسی پہ حجت قائم کر دی ہے, آپ کو پتہ ہے حجت قائم ہو چکی ہے, اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ سلام کریں, آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں, آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ دعائیں مغفرت کریں. آپ نے حجت قائم کر دی ہے اگر آپ اس قابل ہیں. لیکن کیا واقعی آپ نے حجت قائم کی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے آپ کے طریقے انداز میں ہٹ درم ہو کے مزید اپنے شرک پہ بازو کا جو بات کرتے ہیں وہ ان کا اپنا انداز ہی غلط ہوتا ہے, یا انفارمیشن غلط ہوتی ہے, یا ادھوری انفارمیشن ہوتی ہے, پورا علم ہوتا نہیں ہے, تو بناتے بناتے بگاڑ دیتے ہیں. تو پورا اس کو دیکھنا. اس لیے علماء کیوں کہتے ہیں کہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علماء حجت قائم کرتے ہیں, ان کے پاس پتہ ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی ہوتی ہے, شبہ کا ازالہ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس پورا ساز و سامان ہوتا ہے, وہ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ میں صلاحیت ہے حجت قائم کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ حکم ہوگا, کسی اور کے لیے نہیں. نہیں, روکنا اور چیز ہے, حجت اور چیز ہے. میں سمپل بات بتا رہا ہوں, حجت آپ کے نظر قائم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر آپ سے حجت قائم ہو گئی آپ کے لیے حکم ہے, تو اس کے ساتھ اب کافروں کا تعلق کریں گے. آپ نے حجت قائم ہو گئی ہے, اگر حجت قائم نہیں ہوئی تو پھر ہے تو مسلمان ہوں. تو یہ بہت دیکھیں نا, تکفیر کا معاملہ بڑا سنجیدہ اور بڑا نازک معاملہ ہے. اگر حجت قائم ہو گئی آپ سمجھتے ہیں میں نے حجت قائم کر دی ہے, اب آپ کا تعلق اس کے ساتھ ویسے ہو جیسے کافر سے تعلق ہوتا ہے, مسلمان سے نہیں. سمجھیے میری بات. اس اعتبار سے اگر آپ حجت قائم نہیں کی, ابھی کچھ باقی ہو, پہلے مر گیا ہے, حجت ابھی قائم نہیں ہوئی, ابھی بات چل رہی ہے, پہلے مر گیا, حجت تو قائم نہیں اس کے اوپر نا, تو فرق ہے اقامت الحجہ یا کوشش کرنا, اس کے ساتھ بات کرنا, اس افہام و تفہیم سے بات چل رہی ہے, یہ فرق ہے دونوں میں. اللہ علیہ ضابط یہی کہ آخر میں بات ہوگی, وہ کہتے نہیں جو تم نے کہا غلط ہے, میں حق پہ ہوں, تمہارے سارے دلائل کو چھوڑ دیا اس نے. دلائل بے شک دلائل آپ نے دیکھ بھی تو بتا رہا ہوں اپنا, یہ حجت قائم کر کون. اس لیے علماء کی طرف کیوں ہمیشہ معاملہ چلا جاتا ہے, کوئی علماء جب فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ حجت قائم ہو چکی ہے, اب کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا, اب اس نے کوئی بات کی ہے, آپ نے دیکھا یار اس میں یہ چیز رہ گئی تھی, وہ بتاؤ آپ طالب علم ہے, یہ بات کی یعنی بات نہیں کی میں نے, یا پھر کیسے آپ نے حجت قائم کی ہے, تو کہیں پہ خلل پڑ جاتا ہے. اس خلل سے بچنے کے لیے آپ بات ہی نہ کریں, آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, نصیحت کا دروازہ کھلا ہے, نصیحت کرتے جائیں. حجت کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں, آپ اس کو لے کے جائیں ایک عالم کے پاس, آپ کہیں دیکھیں شیخ صاحب یہ بندہ جو ہے میرا رشتہ دار ہے, اس کے یہ ایک عقیدہ ہے, میں نے اس سے بات کی ہے, یہ سمجھ نہیں پا رہا, آپ سمجھا دیجئے. اب وہ بھی اٹھائے گا, کہے گا دیکھے تم پر حجت قائم ہو رہی ہے, نہیں مانو گے تو تم پر کفر فتویٰ لگے گا. حجت میں یہ واضح استتابہ کیوں کہتے ہیں, واضح پیغام ہوتے بتایا جاتا ہے کہ تم پر حجت قائم کی, یہ عام بات نہیں ہو رہی, پہلے آپ کے دوست تھا رشتہ دار تو عام بات تھی, اب تم پر فتویٰ لگے گا, وہ بندہ سنبھل جائے گا, سوچے گا, غور فکر کرے گا, واپس جائے گا, اپنے کسی اور سے پوچھے گا, آخری وہ فیصلہ کرے اس نے کس طرف جانا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں, واللہ اعلم.